السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج 15 پارے پر الحمدللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اور اس میں تو ویسے کافی اہم صورتیں ہیں، سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل ہے. آج ہم نے جو آیات کا انتخاب کیا ہے، جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ کہف کی چند آیات ہیں، آیت نمبر 65 سے 66-67 سمجھیں. جیسے کہ ہم روزانہ ہی الحمدللہ یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ معجزہ قیامت تک رہنے والا ہے. یعنی قیامت تک کوئی اس کے جیسا کوئی کلام، کوئی آیت لکھ کر نہیں لا سکتا. ظاہر سی بات ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کی ساری باتیں، اس کے سارے واقعات سبق آموز ہیں. ہر لفظ سے، ہر واقعے سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی، اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں. قرآن ہی واحد وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے ہم زندگی کا صحیح راستہ متعین کر سکتے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی دیکھا جائے تو یہ راستہ ہے، اور یہ راستہ ہمیں طے کرنا ہے. اور جب انسان راستہ طے کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ منزل پر پہنچنا چاہتا ہے. اب اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو راستہ بھی طے کریں، راستے کی تکالیف کا بھی سامنا ان کو کرنا پڑے، مشکلات بھی اٹھائیں، اور پھر بھی منزل پر نہ پہنچے، تو آپ دیکھیں کہ ان کا سارا سفر رائے گاں گیا. تو الحمدللہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ پہلی بات تو تمہیں راستہ چننا ہے، تو کون سا راستہ چننا ہے. صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں قرآن کریم، پھر ہمیں راستہ دکھاتا ہے، ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں منزل تک بھی پہنچاتا ہے. الحمدللہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا، ادھر ادھر جانے نہیں دیتا. تو الحمدللہ یہ کتاب، جو بھی اس کتاب کو اپنا رہنما بنائے گا، وہ نہ بھٹکے گا، نہ اپنا راستہ گم کرے گا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ وہ منزل پر نہ پہنچ سکے. تو قرآن کریم کو یا اس کی تعلیمات کو جن لوگوں نے بھی اپنایا ہے، انشاءاللہ انہیں ضرور منزل مل کر رہے گی، اور منزل مل کر رہی جیسے کہ صحابہ اکرام تھے. جب انہوں نے اپنے آپ کو اس راستے پر ڈال دیا صحابہ اکرام نے، تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. تو ہم بھی اپنے آپ کو قرآن ہی کے راستے پر ڈال دیں، اسی کو اپنا رہنما اور رہبر تسلیم کریں، اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا، ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اسی طریقے سے اس راستے پر چلیں تاکہ اپنی ہم منزل کو پا سکیں. دیکھتے ہیں آج کی آیت ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدن علما قال له موسى هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر الا ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. جب موسى علیہ السلام واپس اپنے نقش قدم پر چلے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. انہوں نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں، جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. یہاں پر سورہ کہف جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اس کی جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شروع کی 10 آیات کی تلاوت کرے گا سورہ کہف کی جمعہ کے دن تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. الحمدللہ ہم میں سے تقریباً سبھی لوگوں کو 10 آیت یاد ہوں گی, اور ماشاءاللہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو پوری سورت بھی ہو سکتا ہے یاد ہو. ماشاءاللہ سورہ کہف کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے, اور چونکہ آج اتفاق سے جمعہ بھی ہے الحمدللہ, اور ہو سکتا ہے آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے سورہ کہف کی تلاوت بھی کی ہوگی, یا کچھ لوگ کرنے والے ہوں گے. سورہ کہف اپنے ٹاپک کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے انتہائی اہم سورہ ہے. اس کے ہر لفظ میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے سبق ہے. ذوالقرنین کا واقعہ ہے, اور ذوالقرنین کے واقعے میں تو ہمارے لیے بہت سارے اسباق موجود ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسباب کی پیروی کی, اسباب کو اختیار کیا, اور جو کام پاسبل نہیں تھے انہوں نے اس کو کر دکھایا, اور ہر بات میں بات بات پر عاجزی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دولت کیا کچھ نہیں دی تھی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام سیکھنے گئے تھے وہ خضر علیہ السلام تھے. تیسرا اس میں ایک باغ والے کا واقعہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو باغ والا تھا ایک شخص نافرمان تھا یا ناشکرہ تھا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا, اس نے اللہ تعالیٰ کی دین نہیں سمجھا. دوسرا شخص اس کے مقابلے میں شکر گزار تھا اور اللہ تعالیٰ کی دین سمجھتا تھا وہ ہر چیز کو. تو دونوں کا فرق وہ ہمیں ملتا ہے. اور سب سے اہم جو واقعہ ہے جس پر سورت کا نام ہے اصحاب الکہف, جن نوجوانوں کا واقعہ ہے. ایکچولی سورہ کہف پڑھنے کا مقصد یہ ہے, اور سورہ کہف کے بارے میں جو اتنی فضیلت آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ انسان سبق سیکھے ان تمام واقعات سے, اور خصوصاً اصحاب الکہف سے کہ اصحاب الکہف نے کس طرح سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس وقت غاروں میں پناہ لی تھی. حالانکہ یہ کوئی دبے ہوئے اور ایسے ہی پچھڑے ہوئے قوم کے لوگ نہیں تھے نوجوان یہ, بلکہ یہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے. اس وقت کے جو صاحب حیثیت یا جو بادشاہوں کے گھروں میں یا بادشاہوں کے دربار میں رہنے والے جو بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی اولادوں میں سے تھے یہ سب نوجوان. ان کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس شہر کو چھوڑنا پڑا, ہجرت کرنی پڑی اور غاروں میں پناہ لینی پڑی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس یا انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہو تو وہ ہے اس کا ایمان, اور اس ایمان کو بچانے کے لیے اسے کہیں بھی جانا پڑے یا کچھ بھی قربانی دینی پڑے تو وہ اس قربانی سے پیچھے نہ ہٹے, جیسے کہ ان نوجوانوں نے کیا تھا اصحاب الکہف نے, کہ اپنی عیش و آرام والی زندگی چھوڑ کر وہ لوگ غاروں میں چلے گئے صرف کس لیے, ایک اللہ کی عبادت پر ڈٹے رہنے کے لیے, جمے رہنے کے لیے. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ان کا واقعہ قرآن میں بیان کر دیا. تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ جب اللہ نہ کرے کہ ایمان کہیں پر ہمارا ایمان پر عمل کرنا, ایمان پر جمے رہنا اور ڈٹے رہنا مشکل ہو رہا ہو تو پھر اس کے لیے ہمیں کہیں نکل جانا چاہیے. مین جو اہم قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے, باقی دوسری چیزیں گھر بار دولت شہرت عزت عہدہ یہ سب تو ثانوی چیزیں, وہ رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل چیز ہے ایمان باقی رہے ہمارا. تو اصل میں سورہ کہف کی 10 آیت پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ان نوجوانوں کی یاد کو ہم تازہ کریں کہ کس طرح سے انہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دی تھیں, تو ہم بھی اپنے ایمان کے لیے کیا تھوڑی بہت قربانی نہیں دے سکتے. تو بہرحال مین ہے ایمان. دوسرا جو ہم جس واقعے کو آج ڈسکس کر رہے ہیں جو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ اچھا سب سے زیادہ علم کو جاننے والا کون ہے, تو انہوں نے اس بنا پر یہ بات کہی کہ چونکہ وہ اس وقت نبی تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, ان کے پاس وحی آتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا, تو اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ہی علم ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں آئی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بندوں میں سے ایسے تو کئی لوگ ہیں جن کو اتنا علم ہے, اور ایک بندہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسے کہ جس کو ہم نے بہت زیادہ علم دیا ہے, تم سے بھی زیادہ علم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی دیکھوں یا میں ان سے ملوں اور ان سے سیکھوں, لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ان سے ملنے کے لیے جاؤ, اور جہاں تمہاری ان سے ملاقات ہوگی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو سورہ کہف آپ لوگوں نے سبھی نے پڑھی ہوگی ماشاء اللہ, تو پیچھے سے جو واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو شاگرد تھے یوشع بن نون، وہ دونوں چلے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتائی تھی کہ کہاں پر ان سے ان کی ملاقات ہوگی، جیسے کہ وہ قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے ان کو پیش آیا تھا، وہ انہیں سناؤ. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بس جب وہ ان کے سنگم پر، سنگم مطلب جو دو دریاؤں کا ملنا جہاں دو دریا ملتے ہیں، پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. یہ پورا واقعہ ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا ہوگا کہ کہاں آپ کی ملاقات ان سے ہوگی. اور کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دریا جو ایجپٹ سے اور فلسطین سے ہوتے ہوئے آتا ہے، اور ایکچولی یہ خرطوم کے پاس آ کر ملتا ہے، کیونکہ جتنے بھی جو عرب ورلڈ میں، جو دریا ہیں، جو چھوٹے چھوٹے دریا ریورس جو ہیں، یہ جو بہتے ہوئے جاتے ہیں، تو کوئی اور دریا ایسے نہیں ملتا جو کہیں جا کر دو دریا بن جاتے ہوں یا دو دریا ملتے ہوں. پورے عرب ورلڈ میں ایک ہی جگہ ایسی ہے، خرطوم کا علاقہ جو سوڈان میں ہے، تو خرطوم میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر یہ دو دریا ملتے ہیں. تو اس لیے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ دراصل یہ وہی دو دریا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. اور ویسے صحیح بخاری میں ہم کو یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ جو یہ تین واقعات تھے، یعنی خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو تین واقعات پیش آئے تھے، اور تینوں واقعات پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، تو لہٰذا اب ان کا اور ان کا راستہ الگ ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں واقعات سنا کر کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں کچھ اور سیکھنے کو یا سننے کو مل جاتا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ بخاری کی ہم کو یہ حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اصل میں خضر علیہ السلام تھے. اور ایکچولی ایگزیکٹ نام ہم کو اس میں قرآن میں تو نہیں ملتا ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور ان کے بارے میں جو بھی واقعات مشہور ہے خضر علیہ السلام کے بارے میں، وہ سب غلط ہے. صرف اتھینٹک بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بندے تھے، ہو سکتا ہے فرشتے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو سکتا ہے کوئی نبی ہو. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم کو اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، تو ہم کو اس کے بارے میں کھوج اور کرید میں نہیں لگنا چاہیے. جو بھی ہوں گے بہرحال، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے کام وہ کر رہے تھے. اصل بات جو ہم آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے علم کی طلب اور تڑپ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام فلسطین سے اس سفر کے لیے نکلے. اور ظاہر سی بات ہے سمندر کا سفر تھا، تو ہو سکتا ہے کشتی میں سوار ہوں گے، یا ہو سکتا ہے پیدل چلے ہوں، یا ہو سکتا ہے سواری پر آئے ہوں، کچھ دور پیدل چل کر آئے ہوں، کچھ دور سواری پر آئے ہوں، اور کچھ دور کشتی کا سفر کیا ہو انہوں نے. اور وہ مچھلی وہاں سے نکلتی چلی گئی ایک سرنگ کی طرح، اور وہی اسپاٹ جو تھا، وہی جگہ ان کے ملنے کی تھی خضر علیہ السلام سے، تو وہ پھر وہ واپس پلٹ کر آئے اس جگہ پر. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آج کے سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے، ہمارا ناشتہ لے آئیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر معمولی نہیں تھا، سفر بہت دور دراز کا تھا. اور ظاہر سی بات ہے سفر میں انسان کو صعوبتیں اور تکلیفیں تو اٹھانی پڑتی ہیں، سفر سفر ہوتا ہے. گھر میں انسان رہتا ہے تو بہت کمفرٹیبل وہ فیل کرتا ہے، ہر قسم کی اسے آسائشیں اور آرام مہیا ہوتا ہے، سفر میں یہ ساری چیزیں اسے میسر نہیں آتی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے بندے سے ملنے کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم بخشا تھا، زیادہ علم دیا تھا، زیادہ علم سے نوازا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھائیں اور اس علم کو سیکھیں، اور اس بنا پر انہوں نے اتنی دور کا سفر طے کیا. سوچیں ذرا آپ موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ پہلی بات تو دیکھیں، حالانکہ خود ایک نبی ہیں، اور نبی بھی کیسے عام نبی نہیں ہیں بلکہ پوری بنی اسرائیل کی قوم کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبروں میں شمار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو جو کسی اور نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی جیسے کہ بات کی جاتی ہے. تو اتنے عظیم مرتبے والے نبی ہیں، اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو مزید علم سیکھنے کا شوق, اور وہ شوق کے لیے, یعنی وہ شوق اگر ہو تو انسان کو چلے ایک الگ بات ہے, لیکن اس شوق کے لیے انسان تکلیفیں کم ہی اٹھاتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہماری تمنائیں, ہماری خواہشات, ہماری آرزویں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا ہمیں یہ بھی مل جائے, ہم وہ بھی لے لیں, ہم یہاں بھی چلے جائیں, ہم وہاں بھی چلے جائیں, یہ کام بھی کر لیں, وہ کام بھی کر لیں. لیکن خواہشات تو تمنائیں اور شوق تو ہمارے بہت ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے تکلیف نہیں اٹھاتے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تو ہم کبھی بعض اوقات اپنے شوق کو قربان کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تکلیف اٹھانا ہم گوارا نہیں کرتے. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی اور علم حاصل کرنے کا شوق, طلب اور تڑپ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنی دور سے سفر طے کیا, اور سفر طے کر کے وہ ملنے کے لیے آئے, اور ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پوچھنے کا طریقہ آپ دیکھیں, یہاں موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ پر آپ غور کریے. قال له موسى هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت رشدا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں انداز, آپ دیکھیں کہ ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں, لیکن صرف اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اچھا وہ کون شخص ہیں, وہ نبی ہیں, فرشتے ہیں یا کیا ہیں, کچھ بھی نہیں معلوم تھا, لیکن وہ سیکھنے کے لیے نکل گئے. اور آنے کے بعد ان کی عاجزی آپ دیکھیں, ان کا پوچھنے کا انداز آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا, کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ کس طرح سے اجازت لے رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم سیکھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. علم ہر ایک کو اپنا آپ نہیں دے دیتا, یا علم ہر کوئی نہیں سیکھ لیتا. اور علم سیکھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس روم میں 30 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کم سے کم, جیسے ہم یوزولی ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جو ماحول ہے کہ ایک کلاس روم میں 30 یا 40 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. لیکن کیا ہر اسٹوڈنٹ, ہر طالب علم وہی چیز لے کر وہاں سے اٹھتا ہے اس کلاس روم سے؟ یا کچھ لوگوں کو وہ علم حاصل ہوتا ہے اور باقی سارے لوگ محروم رہ جاتے ہیں؟ بتائیے, سارے لوگوں کا لیول ایک جیسا ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کا جذبہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں. کلاس روم میں الگ مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, مختلف قسم کے طالب علم ہوتے ہیں, اور سب کا, کسی کی نیت الگ ہوتی ہے, کسی کا کچھ الگ ہوتا ہے, سوچ الگ ہوتی ہے, کوئی کچھ اور نیت لے کر آتا ہے, کچھ کوئی اور سوچ لے کر آتا ہے, سب مختلف سوچ لے کر وہاں پر آتے ہیں. چند ہی لوگ اس میں ہوں گے جو واقعی میں پراپر علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں, جن کو واقعی میں علم سیکھنے کا شوق ہوتا ہے, جو واقعی میں علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, جو واقعی میں استاد سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کلاس روم میں الگ الگ قسم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ٹیچرز کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اسٹوڈنٹس کا ہی مذاق اڑاتے ہیں, کچھ لوگ کھیل کود کے لیے آتے ہیں اسکول, اور کچھ لوگ صرف دل لگی کے لیے آتے ہیں. کچھ لوگ اس لیے آ جاتے ہیں کہ اچھا ان کے والدین نے ان کو بھیج دیا, ورنہ انہیں کوئی شوق اور کوئی طلب نہیں ہوتی علم حاصل کرنے کی. تو اسی لیے علم کے کچھ آداب ہیں. جب تک کہ ہم علم کے ان آداب کو نہیں سیکھیں گے, تب تک کہ علم اپنا آپ ہمیں نہیں دے گا. علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش, جد و جہد, محنت, لگن ضروری ہے. پھر اس میں ہمارا رویہ, ہمارا انداز, اپنے استادوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو, جن سے ہم سیکھتے ہیں ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہوں, اس میں کیا چیز پائی جائے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام, آپ دیکھیں کہ کتنی عاجزی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے میں اسے سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم و دانش کی باتیں سکھائی ہیں کہ آپ مجھے وہ بتا سکتے ہیں اور میں اس کے لیے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ عاجزی آپ دیکھیں علم کے لیے. تو عاجزی جب تک نہیں ہوگی علم سیکھنے کے لیے, تب تک کہ علم اپنا آپ اس کو نہیں دیتا. اور پھر آپ دیکھنا کہ یہ علم کی کیا قدر و قیمت ہے. جو علم ہم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں, جو علم ہم حاصل کرتے ہیں, اس علم کا نتیجہ, اس علم کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من سلک طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقاً الی الجنہ, مسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی علم کے راستے پر چلتا ہے سیکھنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو علم سیکھنے کے لیے تو بہت سارے لوگ نکلتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ابلیس کو بھی بہت زیادہ علم تھا. پھر قارون کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ قارون کو بھی بہت زیادہ علم تھا, تورات کا علم وہ جانتا تھا, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا علم ان کے کام نہیں آیا, کیونکہ اس علم کے ساتھ کیا تھا؟ تکبر تھا, غرور تھا, ایک طرح سے گھمنڈ تھا. تو علم حاصل کرنے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے جو اس کا ادب ہے, جو ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں طالب علم کے, وہ ہے عاجزی. ہمارے اندر عاجزی ہو, واقعی میں سیکھنے کی طلب اور تڑپ ہو. اگر پہلے دن سے غرور آ جائے یا پہلے دن سے ہمارے اندر تکبر آ جائے تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایک مثالی طالب علم کو کیسے ہونا چاہیے؟ ایک مثالی طالب علم کیسا ہو؟ سب سے پہلی بات ہے کہ توجہ سے سننے والا ہو، کم بولنے والا ہو۔ جتنا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ جواب میں خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کو خاموش رہنا پڑے گا، اگر آپ بولیں گے تو پھر میری اور آپ کی راہ جدا ہو جائے گی۔ اور دو بار موسیٰ علیہ السلام بغیر رکے بے اختیار وہ بول پڑے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو تیسرے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب اگر میں کچھ بولوں تو میرا اور آپ کا راستہ جدا ہو جائے گا، لیجیے آپ کو میری جانب سے عذر مل گیا۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ اب اگر میں کچھ بولوں تو میرا اور آپ کا راستہ ہی الگ ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام تھرڈ ٹائم بھی رک نہ سکے اور بے اختیار بول اٹھے۔ تو علم کی راہ میں سب سے پہلی ضرورت ہے کہ جب آپ سیکھ رہے ہیں تو اس وقت کم بولنے والے بنیں، بہت زیادہ اگر آپ بولنے والے ہوں گے بہت زیادہ سوالات کریں گے، اب یہ سوالات کا تو وہ درجہ وہ لیول آیا ہی نہیں ہے۔ کم سے کم بولنے والے آپ بنیں، زیادہ سیکھنے والے بنیں، کیونکہ جتنی توجہ سے سنیں گے اتنا زیادہ آپ ابزارب کریں گے۔ پھر آبزرو کرنے والا ہو، یعنی غور و فکر کرنے والا ہو، اس علم کو اپنے اندر اتارنے والا ہو، یہ نہ ہو کہ اوپری اوپری علم۔ اچھا کلاس میں کیا سنا تھا، بازو والے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے اچھا ابھی کیا کہا تھا ٹیچر نے، اچھا آج کلاس میں کیا ہوا، کیا ہوم ورک ملا آپ کو، کچھ پتہ ہے، کچھ خبر ہے، ایسا نہیں ہو، خود ہی آبزرو کرنے والا ہو، یعنی اس کے دل کے اندر تک اتر جائے باتیں۔ اور چوتھا ہے سیکھنے کے بعد اس کو یاد رکھنا، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ سیکھنے کے بعد اگر اس کو یاد نہ رکھا تو پھر کیا فائدہ ہوا آپ بتائیں، کیونکہ سیکھا تو اسی لیے ہے نا تاکہ خود بھی خود کے لیے یاد دہانی ہو اور دوسروں کو بھی سکھا سکے۔ تو سیکھنے کے بعد اس کو یاد رکھنا۔ اور پھر ہے عاجزی، جیسے کہ ابھی ہم نے پہلا پڑھا تھا کہ قارون اور یا پھر ہم دیکھتے ہیں ابلیس شیطان، ان لوگوں نے تکبر کیا، علم تو تھا ان کے پاس لیکن ان کا علم کچھ کام نہیں آیا ان کے تکبر کی وجہ سے۔ تو طالب علم میں سب سے بڑھ کر عاجزی ہو، جتنا بھی کچھ سیکھ لیا اس کے اوپر کوئی غرور کوئی تکبر نہیں، کوئی ہمیں اپنے کالر نہیں کھڑے کرنے ہیں کہ اچھا ہم تو پی ایچ ڈی ہو گئے اور ہم ماسٹر ہو گئے اور ہم نے تو فلاں 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 کورسز کر لیے، ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ کی ایک لمبی قطار ہے۔ نہیں، تکبر نہیں کرنا ہے، عاجزی۔ جتنی عاجزی آئے گی اتنا زیادہ علم اور مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور تکبر سے پرہیز، یعنی عاجزی کریں گے تو خود بخود تکبر سے پھر پرہیز ہوتا چلا جائے گا، تبھی جو ہے یہ علم اپنا آپ ہمیں دے گا۔ پھر ان کی سب سے بڑی جو آفت ہے اس کا بھول جانا ہے اور دہرانے کو چھوڑ دینا، کیونکہ جو عرب لوگ تھے ان کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ غائلۃ العلم النسیان و ترک المذاکرہ، علم کی آفت اس کا بھول جانا ہے اور دہرانے کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے لاسٹ ایئر کوئی کتاب پڑھی تھی، اب آپ نے وہ کتاب پڑھی تھی اور وہ کتاب آپ سمجھیں کہ ایک سال بعد اب آپ کھولتے ہیں اس کو، تو آپ کو ہو سکتا ہے ایک سال بعد آپ نے کھولی تو آپ کو کچھ یاد ہی نہ آئے کہ اچھا کیا پڑھا تھا۔ تو جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو دہراتے رہیں، کتاب پڑھنے کے بعد، کتاب مکمل ہونے کے بعد، کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد، یہ نہیں کہ آپ اس کو بند کر کے اٹھا کر بیگس میں اور شیلف میں رکھ دیں، بلکہ آپ کیا کریں گے اس کو خود دہراتے رہیں گے، یعنی جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے اس کا مطالعہ آپ کرتے رہیں، جو کچھ سیکھا تھا اس کو بار بار دہراتے رہیں، کیونکہ دہرانے کی وجہ سے یاد ہوگا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور کئی دفعہ ان کا امتحان لیا گیا، خود مدینہ میں بھی اور کوفہ میں بھی ان کا امتحان لیا گیا جب وہ وہاں گئے، تو انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو ان کا امتحان لیا جا رہا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے جو اس وقت کا گورنر تھا وہ گورنر نے ان سے کہا کہ آپ مجھے حدیثیں سنائیے، انہوں نے حدیثیں سنا دی۔ اگلے سال وہ گورنر آیا کہ آپ نے جو حدیثیں ہم کو سنائی تھیں اور لکھوائی تھیں وہ تو ہم بھول گئے یا ہم سے گم ہو گئیں، آپ دوبارہ سنائیے۔ ابو ہریرہ نے دوبارہ سنا دی، پیچھے ایک کاتب جو ہے اور ایک لکھنے والا اور ایک سننے والا کھڑا تھا، اور ایک سننے والا جو تھا وہ پچھلے سال کی ان کی لکھوائی ہوئی حدیثوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہی حدیثیں یہ سنا رہے ہیں اور اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے، اور لکھنے والا دوبارہ لکھ رہا تھا۔ جب ابو ہریرہ کو پتہ چلے کہ اچھا یہ تو ان کا امتحان لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں بھول جاتا ہوں یا میں بھول گیا ہوں حدیثیں، میں اسے دہراتا رہتا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب میں رات میں صبح پڑھانے کے بعد جب گھر واپس جاتا ہوں تو جو کچھ میں نے پڑھایا تھا ان سب کو دہراتا ہوں رات میں۔ تو اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کوئی حدیث کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، کوئی علم کی مجلس ہو، کوئی علم کی کتاب ہو، آپ کو کہیں ایسا ہوگا ہی نہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ ملے. سبحان اللہ, کتنا بڑا آنر ہے. آپ دیکھیں اس علم نے ان کو آج زندہ رکھا نا. انہیں تو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے ہیں ابو ہریرہ کو, لیکن اس علم کی وجہ سے وہ آج زندہ ہے. اور کیسے زندہ ہے کہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے, الگ الگ صحابہ کرام الگ الگ فیلڈ میں ماہر تھے ماشاءاللہ, لیکن ابو ہریرہ نے علم کی راہ چنی تھی, علم کو اپنایا تھا اور وہ حدیثوں کو یاد رکھا کرتے تھے, یاد کیا کرتے تھے. 5000 سے زیادہ احادیث ان کو یاد تھی ماشاءاللہ, سوچیں معمولی بات نہیں. تو علم کی سب سے بڑی آفت ہے اس کا بھول جانا, جیسے کہ عربی کی کہاوت ہے غائلۃ العلم النسیان و ترک المذاکرہ, کہ اگر آپ اس کو بھول جاتے ہیں تو اگر یاد رکھنا ہے آپ کو تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کو دہرانا پڑے گا. پھر دوسری چیز ہے, جو عرب کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ لوگ کتابوں کے علم کو ناکافی سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ کتابوں میں علم لکھا ہوا ہے, آپ اس کے محتاج ہیں, آپ ایک بار پڑھ لیں اس کے بعد اس کو یاد رکھیں. اسی لیے ان کے یہاں پر یہ بات مشہور تھی, یہ عربی میں جملہ مشہور تھا کہ حرف ان فی تاموری کا خیر من اشرتی فی کتبی, دل میں ایک حرف کا محفوظ رہنا کتابوں کی 10 باتوں سے بہتر ہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم مجلس میں کہیں گئے اور ایسا ہوا کہ کبھی آپ کو کسی نے کہا کہ اچھا بھائی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, کچھ بولیے آپ, تب آپ دیکھیں کہ سارے لوگ شرمانا شروع کر دیتے ہیں, نہیں 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 مجھے نہیں آتا ہے, میں کیا بولوں, اچانک مجھے آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے پہلے سے کہا ہوتا تو میں کچھ تیاری کر کے آتی. تو اب وہ بات گھومتی رہتی ہے, سارے لوگوں سے کہا رہے تھے کہ آپ کچھ کہیے, نہیں مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا ہے, میں ابھی ایسے اچانک ایسے کہوں, ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. اور چونکہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں سیکھنے سکھانے سے, تو لوگ ہمیں کہتے ہیں اور پھر ہم ہی نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے. اب ایسے وقت میں کوئی مجلس میں کسی محفل میں آپ سے کوئی کہہ دے کہ ٹھیک ہے کچھ بولیے, کوئی حدیث سنائیے, کوئی اچھی نصیحت کریے, اب آپ کہیں آپ شرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے نہیں آتا ہے, آپ نے مجھے پہلے سے کہنا تھا میں تیاری کر کے آتی, تو یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی ایسی کہ تیاری کر کے آتی, آپ جو سیکھ رہے ہیں اسی میں کہ کوئی ایک بات بتا دیں. تو اسی بنا پر وہ کیا کہتے تھے کہ ان کے یہاں پر کتابوں کے سہارے زندہ رہنا اس کو وہ لوگ بہت ہی کیا کہنا چاہیے برا سمجھتے تھے. ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ انسان کتابوں کا محتاج ہو جائے. ٹھیک ہے کتابیں ہوں اسے ایک بار پڑھ لے, لیکن اس کے بعد اس کو دل میں محفوظ رکھ لے. اس لیے ان کے یہاں پر یہ کہاوت مشہور تھی, حرف ان فی تاموری کا خیر من اشرت ان فی کتبک, کہ دل میں ایک حرف کا محفوظ رہنا کتابوں کی 10 باتوں سے بہتر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ امام غزالی کا واقعہ یاد ہے, ایک امام غزالی کا ایک واقعہ ہمیں ملا تھا, اکثر ان کی کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب امام غزالی بہت دور گئے تھے علم سیکھنے کے لیے اور بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا, ماشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بڑے عالم تھے, کئی 10 سال لگائے انہوں نے علم سیکھنے کے لیے اور ہر قسم کی تعلیم سیکھ کر وہ آئے. اس وقت جو ہے ایک طرح سے کمپٹیشن تھا, کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ آپ 10 سال نہیں لگائیں گے 15 سال نہیں لگائیں گے اس علم کو تو پھر علم ہی نہیں مانا جاتا تھا جو چند سالوں میں سیکھا جائے. تو یہ گئے تھے اور 10 سال کی محنت لگا کر فقہ حدیث سیرت تفسیر سارے علوم میں ماسٹر کر کے آئے تھے, ہر مدرسے سے جا کر یہ پڑھ کر آئے تھے, تو ان کے کئی نوٹس جمع ہو گئے تھے اور وہ نوٹس ایک بہت بڑے یعنی تھیلے بھر کر یعنی جتنا بڑا سیک ہوتا ہے تو کئی ایسے سیک تھے جس میں وہ نوٹس ان کے رکھے ہوئے تھے, یعنی جہاں جہاں سے انہوں نے علم سیکھا تھا اس کو وہ نوٹس لیتے گئے سیکھتے چلے گئے اور وہ نوٹس کو انہوں نے محفوظ کر لیا, تو اب اس کا ایک بہت بڑا ایک ذخیرہ ہو گیا سمجھے. اب یہ لوگ راستے سے جا رہے تھے تو اس زمانے میں ہم کو تو معلوم ہے کہ راستے میں جو اسٹریٹ رابر ہوتے ہیں وہ ہوا کرتے تھے, ہائی وے رابر سوری. تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور سارے قافلے کا سامان لوٹ لیا. اب چونکہ ان کے پاس جو ذخیرہ تھا وہ کتابوں کا تھا, ڈاکو وہ بھی سب لوٹ لیے انہوں نے, وہ بھی سب لے لیے. اب یہ بڑی ہمت کر کے کس ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ان کتابوں کا کیا کریں گے, میرا جو آپ نے خزانہ لیا ہے یا میرا جو ذخیرہ لیا ہے وہ تو کتابیں ہیں اور کتابوں سے آپ کو کیا دلچسپی, آپ پلیز میرا وہ خزانہ مجھے واپس کر دیں, میری 10 سال کی محنت ہے, یعنی میری 10 سال میں نے جو سیکھا ہے وہ سب کچھ اس میں محفوظ ہے ان کتابوں میں, میرے وہ نوٹس آپ مجھے واپس کر دیں. تو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا, اس زمانے کے ڈاکو بھی اتنے اچھے ہوتے تھے ماشاءاللہ کہ بہت اچھی بات کہتے تھے اور غلام بھی ایسے ہی ہوتے تھے, تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ ایسا علم کیا فائدے کا, یہ تم نے کیسا علم حاصل کیا 10 سال کی محنت لگا کے کہ جو چوری ہو جائے, کیا بھلا علم بھی چوری ہوتا ہے, اور کیسا یہ علم ہے کہ جو کتابوں کا محتاج ہے, کہ کتابیں اگر کتابیں چوری ہو گئی تو علم بھی چلا گیا, اور کتابیں موجود ہیں تو علم بھی ہے. تو یہ جملہ ان کے دل کو اتنا لگا تھا امام غزالی کے حد سے زیادہ اس جملے کو جو انہوں نے اپنے دل کی گرہ سے باندھ لیا, اور اس کے بعد انہوں نے دل میں یہ ارادہ کیا اور تہیہ کیا کہ جو کچھ کتابوں کا علم ہے میں اس کو سب کو اپنے سینے میں محفوظ کروں گا. اور سبحان اللہ, ہم دیکھتے ہیں کہ آج ان کا ایک نام ہے, ہم سب جانتے ہیں چند چیزوں کو چھوڑ کر, وہ تو ہر ایک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی عالم ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے انسان ہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو پورے علم کو اس طرح سے پھر یاد کیا یا انہوں نے اس طرح سے یاد رکھا کہ ان کو کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. سبحان اللہ. تو اصل تو وہی بات ہے کہ ہم کو بھی آپ دیکھیں کہ ہم کو تو اتنے بڑے بڑے کوئی فتوے نہیں دینے ہیں, بڑی بڑی تقاریر نہیں کرنی ہے, چھوٹی سی مجلس میں ریکویسٹ کی جاتی کہ اچھا کچھ بول دیں. تو کوئی بھی حدیث ہم نے سن رکھی ہو, کوئی بھی جملہ ہم نے سن رکھا ہو, ہم بول دیں, ہم کیوں اتنا شرماتے ہیں, کیوں اتنا جھجکتے ہیں, اور ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہماری اتنی ویلیو ہو کہ ہر کوئی ہم سے ریکویسٹ کرے اور ہم نہیں 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 کہتے رہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا, آپ بتائیں. میں نے تو اکثر جگہ دیکھا ہے جتنے بھی لوگوں کو جتنی مجلسوں میں جانا ہوا, اگر کوئی لوگ ریکویسٹ کرتے کہ آپ کچھ بولیں تو سارے لوگ جو جن کو کہا جاتا ہے وہ اتنا پیچھے ہٹتے ہیں, اتنا شرماتے ہیں, یا اتنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری ویلیو بہت زیادہ ہے, بہت ریکویسٹ کرنے دی جائے ان کو اور پھر بھی ہم نہیں بولیں گے. تو یہ کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ تو بہت غلط بات ہے. ہم سیکھ کس لیے رہے ہیں؟ سیکھ رہے ہیں اس لیے ہیں کہ ہم کو دوسروں کو آگے بتانا ہے. یہی تو طالب علم کا کام ہوتا ہے کہ جو سیکھتا ہے وہ دوسروں کو آگے بتاتا ہے, اس کو دہراتا ہے. تو جب تک آپ اس کو دہرائیں گے نہیں, آپ اس کو پڑھائیں گے نہیں آگے, تب تک کہ علم محفوظ نہیں رہے گا. اسی طرح سے جو عربوں کے یہاں پر جملے مشہور تھے, اور ان کے یہاں پر زیادہ تر جو آپ کو اشعار ملیں گے, زیادہ تر اشعار آپ کو علم کے اس ٹاپک پر ملیں گے کہ علم کو سینوں میں محفوظ رکھنا ہے, علم کو یاد رکھنا ہے, علم کو یاد کرنا ہے. جیسے کہ آتا ہے ان کے یہاں پر بہت مشہور شعر تھا, مشہور شعر ہوا تھا یہ کہ لیس بعلم ما حوى القمطرة ما العلم الا ما حوى الصدر, کہ علم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں درج ہے, نہیں ہے علم لیکن وہ جو سینوں میں درج ہو. سبحان اللہ, یہ ایسے جملے ہوا کرتے تھے جس کی بنا پر ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا تھا, ان کے اندر ایک طلب اور تڑپ پیدا ہو گئی تھی, اور اسی بنا پر عرب کے لوگ حافظے میں بہت مشہور تھے. یہ بات ان العرب قد خصت بالحفظ, کہ عرب حافظے کی قوت میں خصوصیت رکھتے تھے. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی قرآن یاد کر لیا تھا, کتنے جب جنگ یرموک میں یا اور ایک جنگ تھی جنگ موتا میں, تقریباً 70 یا کچھ آتا ہے 700 حفاظ کرام شہید ہوئے, بس سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے, ماشاءاللہ اتنا تیز ان کا حافظہ ہوتا تھا. اور آج ہمارا وہ حافظہ کہاں چلا گیا؟ ہمارے خود مسلمان, ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے جو پہلے کے لوگ گزرے ہیں, ان کا حافظہ اتنا تیز ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے. اور آج ہم بھی وہی مسلمان ہیں کہ ہمیں کتاب کا کوئی ایک لفظ یاد نہیں رہتا ہے, اور یاد کرنا بھی ہم یاد کرنا بھی نہیں چاہتے اس کو, اور کریں بھی تو پھر بھول جاتے ہیں. اور بھولتے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے بھولنے کی؟ بھولنے کی کیا وجہ ہے؟ یاد نہیں رکھتے ہیں اس کو, دہراتے نہیں ہیں اس کو, آگے نہیں پہنچاتے ہیں اس کو, پڑھتے نہیں ہیں. بار بار پڑھتے رہیں گے, بار بار مطالعے میں رکھیں گے تو یاد رہے گا نا, یا پھر اس کو آپ آگے پڑھائیں گے تب یاد رہے گا. تو علم کو سینوں میں محفوظ رکھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح سے ایک اور جملہ ان کے یہاں پر مشہور تھا کہ استودع العلم ترسن فدعیہ وبئس مستودع العلم قراطیس, کہ جس نے علم کو کاغذ کے سپرد کیا اس نے اس کو ضائع کیا. علم کا بدترین مدفن کاغذ ہیں, یعنی وہ سمجھتے تھے کہ کاغذ میں علم کو اتارنا اس کو دفن کر دینے کے برابر ہے. سوچے ذرا, اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لکھ لیتے ہیں نا تو ہم سوچتے کہ اچھا ہم نے لکھ لیا ہے, اب ہم اس کو دیکھ کر کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, لکھنا بھی ضروری ہے, اس کی ایک اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن ایکچوئل جو اصل چیز بتانا ہے کہ ایک بار جب ہم اس کو لکھیں تو اس پر ڈپینڈ نہ ہو جائیں, اسی پر بھروسہ نہ کریں, بلکہ ہم کو علم یاد بھی رہنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں کے چند پوائنٹ اگر ہم یاد رکھ لیں تو ہم آرام سے دوسروں کو بتا سکتے ہیں. تو یاد رکھنے کا پھر ایک ہی طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ یا تو اسے دہرایا جائے یا پھر اسے پڑھایا جائے, اور پھر ساتھ میں سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے. اگر ہم سیکھنے کا سلسلہ جاری نہیں رکھیں گے تو یہ علم ہمارا یا تو پرانا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, یا پھر باقی ہی نہیں بچے گا. کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت کچھ پڑھ لیا, بہت کچھ سیکھ لیا. آپ کتنا بھی پڑھ لیں, ایک عمر ناکافی ہے پڑھنے کے لیے. جو کچھ علم دیا گیا ہے, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی تمہارے رب کی باتیں ختم نہ ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا کچھ علم ہے نا، ہم صرف اپنے رب کی باتیں سیکھنے کے لیے اگر ہماری عمر ہو تو وہ ناکافی ہے۔ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو بھی ہماری عمر ناکافی ہے اس کے لیے۔ ہم اگر ایک سورت بھی پوری زندگی بھر پڑھتے ہیں، کوئی ایک سورت ڈیپلی غور و فکر سے، تب بھی آپ یقین جانے کہ ہمارے لیے وہ ناکافی۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف سورہ بقرہ کو انہوں نے پڑھنے میں سمجھنے میں 8 سال لگائے تھے۔ تو واقعی میں ایک عمر ہماری ناکافی ہے، ہم کو سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، مرتے دم تک سیکھنا ہے۔ ہمارے اوپر تو کانسیپٹ کیا ہے کہ جب بس 10ویں پڑھ لی، 12ویں پڑھ لی، گریجویشن کر لیا، اس کے بعد ختم، کتاب اور قلم سے ناطہ ہی توڑ لیا جاتا ہے۔ اور کہتے کہ لو بھلا لڑکیوں کو کیا ضرورت ہے پڑھنے پڑھانے کی، کیونکہ لڑکیوں کی زندگی کا مقصد بتایا جاتا ہے چولہا چکی، ان کو پڑھنے لکھنے سے کیا دلچسپی اور ان کو قلم سے کیا واسطہ، ان کو تو چولہا چکی کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر چولہے میں تو جھونکنا ہے، استغفر اللہ، کتنی بری اور عجیب بات ہے، ہندوانہ سوچ ہے یہ، بلکہ یہ تو بغیر پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے۔ جو صحیح لوگ ہوں گے، صحیح جن کا نقطۂ نظر ہوگا، جن کی صحیح سوچ ہوگی، وہ کبھی ایسا نہیں کہیں گے، علم کبھی ضائع نہیں جاتا، یقین جانی۔ علم کو ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے، اس کو ختم نہیں کرنا ہے، اس کو یاد کرتے رہنا ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ خواتین اسی کا تو نتیجہ ہے کہ جو آج ہم رسم و رواج کے چکر میں جو الجھے ہوئے ہیں، تو چونکہ ہماری خواتین نے علم نہیں سیکھا اس پائے کا، اس درجے کا، تو اس کی بنا پر ہم یہ رسم و رواج میں الجھ کر رہ گئے۔ صحیح علم آج ہمارے پاس نہیں ہے، تو علم کا سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں، اور جتنا بھی علم سیکھ لیں، جیسے کہ اس دن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ جو علم دیا گیا ہے، تو اگر ہم سمندر میں انگلی ڈبوئیں تو کتنا پانی لگے گا ہماری انگلی کو، تو سمجھے اتنا حصہ ہمارے حصے میں آئے گا، اتنا علم دیا گیا ہے ہم کو۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں تب بھی اتنا ملے گا، جیسے کہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں جو حدیث ہے، اسی میں ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو علم بھی دیا گیا انسان کو، جتنا بھی دیا گیا، تو چڑیا اگر چونچ اپنے سمندر میں ڈبائے تو کتنا چونچ کو پانی لگے گا، بس اتنا علم ہے، باقی اتنا علم تو باقی ہی ہے سمجھے۔ تو پھر کتنا ہم کو یہ سلسلہ جاری نہیں رکھنا چاہیے، تو علم کو سیکھ کر ایک دفعہ سیکھ کے ختم نہ کر دیں، بلکہ سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ پھر طالب علم بھی بنے رہنا ہے، چاہے آپ استاد ہی کیوں نہ ہوں۔ بعض وقت کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ہم پڑھا رہے ہیں تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جبکہ ہم پڑھائی کیوں نہ رہے ہوں، ہم ٹیچر ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی ہمیں طالب علم بنے رہنا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک کتاب ہمارے مطالعے میں رہے، کہیں نہ کہیں سے ہم کچھ سیکھتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ جیسے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، لیکن نبی ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کو علم کا شوق تھا، ان کو طلب تھی، تڑپ تھی، اتنی دور کا سفر طے کر کے وہ گئے، اور پھر اتنی عاجزی سے کہتے ہیں کہ مجھے علم سکھائیے جو آپ کے پاس ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خود نبی ہونے کے باوجود بھی، خود نبی کیا ہوتا ہے، نبی معلم ہوتا ہے، نبی تو خود ایک استاد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے اندر علم سیکھنے کا جذبہ آپ دیکھیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ طالب علم بھی بنے رہنا ہے، چاہے ہم استاد ہی کیوں نہ ہوں، چاہے ہم کہیں پڑھائی کیوں نہ رہے ہوں، اس کے باوجود بھی ہم کو علم سیکھتے رہنا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ اچھا ہم نے کچھ بہت پڑھ لیا، اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہی ہے نا کہ عورتوں کو پڑھانے کی یا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، چولہا چکی کرتے رہیں، تو نہیں، دیکھیں چولہا چکی بھی کریں، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہی ہے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ چیزیں رکھ دی ہیں خواتین کے اندر، لیکن علم کو، علم سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ ایک علم کا ماحول اسی وقت ہوگا جب گھر کی خواتین علم کی قدر جانیں گی، جب گھر کی عورتوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر علم کی طلب اور تڑپ پیدا ہوگی، تو خود بخود پورا ماحول بنے گا۔ کیونکہ بچے سب کس سے سیکھتے ہیں، چاہے وہ بوائز ہوں یا گرلز ہوں، وہ اپنی ماں سے سیکھتے ہیں زیادہ۔ تو جب ماں کا وہ دیکھیں گے ماحول، کہ ماں کا ماحول اس طرح سے علم سیکھنے والا اور سکھانے والا ہے، تو چاہے وہ بوائز ہوں یا گرلز ہوں، وہ سب ماں سے سیکھیں گے، ماں سے اڈاپٹ کریں گے۔ تو لہٰذا یہ علم سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہمارا جاری رہنا چاہیے، اور علم کی وجہ سے تکبر نہیں آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جو آتے ہیں نا کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ آپ نے سراہی کو کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے سراہی پہلے زمانے کا، جو ایک جس میں ٹوٹی لگی ہوتی ہے چھوٹی سی، اور جب آپ اس کو جھکاتے ہیں نیچے تو تب وہ گلاس میں پانی بھرتی ہے، اسے بھرا جاتا ہے۔ تو جو علم والے ہوتے ہیں تو دوسروں کو علم دینے کے باوجود بھی وہ جھکے رہتے ہیں۔ یعنی علم سیکھنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر عاجزی ہو۔ آپ چاہے دوسروں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا اب آپ کرسی پر بیٹھے رہیں، اچھا میں تو چونکہ استاد ہوں، میں پڑھا رہی ہوں، تو اب مجھ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، مجھ سے کسی نے بات نہیں کرنا، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی سے ہنسنا بولنا نہیں، یا میں خود کچھ کام نہیں کر سکتی، اب سارے اللہ نہ کرے کہ یہ سارے نوکر ہیں یہ کام کرتے رہیں، یہ چیز غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے پر ایک زمانہ ایسا تھا کچھ عرصہ پہلے تک بھی کہ ہماری یہ سمجھا جاتا کہ اچھا جو علم والے ہیں، جو عالم ہیں، بس انہوں نے کسی سے بات چیت نہیں کرنا، وہ ایک کرسی پر بیٹھے رہیں اور صرف پڑھاتے رہیں، کچھ اور کام نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ جس طرح سے صراحی جو ہے دوسروں کو دیتے رہتی ہے، پانی بھرتے رہتی ہے، وہ جام اور پیمانے بھرتے رہتی ہے، اس کے باوجود بھی جھکی رہتی ہے دوسروں کو دے کر بھی، جیسے کہ پھلدار درخت ہوتا ہے کہ پھلوں کی وجہ سے وہ جھکا پڑتا ہے۔ تو علم والے بھی کیا ہوتے ہیں، جو علم پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، جو استاد بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا کہ ہم کیا کریں گے، طالب علم بنے رہیں گے، اور ساتھ میں بھلے ہی ہم پڑھائی کیوں نہ رہے ہوں، تو پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے ساتھ میں۔ اور پھر امام غزالی کے واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پوری کتابوں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اور امام غزالی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے، ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ابھی اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، تجدید احیاء دین ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس میں چار یا پانچ اسکالرز کے بارے میں لکھا گیا ہے، امام ابن تیمیہ ہے، امام غزالی ہے، اور دو تین اسکالرز ہیں۔ امام غزالی کا اگر آپ واقعہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا چینج لایا تھا، اتنا چینج لایا تھا اپنے علاقے میں، اور بڑے بڑے اس وقت کے جو گورنرز تھے، اس وقت کے جو حکمراں تھے، ان سے انہوں نے ٹکر لی تھی ایک اکیلے انسان نے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درجہ کیوں دیتا ہے، کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے جب ہی دیتا ہے نا۔ ان کے یعنی جو علم انہوں نے سیکھا تھا، تو اس وقت علم کے بارے میں کیا کانسیپٹ پیدا ہو گیا تھا کہ بس فلسفیانہ بحثیں زیادہ تھیں، جس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں، بلا وجہ کی بحثیں تھیں۔ اور اس وقت کا جو تعلیمی نظام تھا، جو درس نظامی ہوا کرتا تھا، وہ یہی تھا سسٹم کے 10 سال 12 سال 15 سال علم حاصل کرو، اور دیکھا جائے تو اس میں صرف فقہی بحثیں ہوا کرتی تھیں اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے وہ نظام کو چینج کرنا چاہا، انہوں نے وہ سسٹم کو چینج کرنا چاہا، انہوں نے وہ چیزیں وہاں سے نکالی اور پھر خود سے اس کے لیے کوشش کی، جد و جہد کی۔ وہ جتنا سسٹم تھا، جو سلیبس تھا اس وقت کے مدرسوں کا، ان سب کو انہوں نے چینج کیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر اتنی طاقت ہو، اتنی قوت ہو، جب ہمارا علم پختہ ہوگا، تبھی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آئیں گی۔ پھر جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بعض لوگ اسے حدیث کہتے ہیں اور بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ کسی صحابہ کی روایت ہے، کہ ایک طالب علم کو دیکھا کہ علم کی مجلس میں ایک طالب علم آیا ہے اور وہ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، تو کہا گیا کہ یہ فضیلت کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ کیونکہ اب اگر آپ اتنے آرام اور آسائش سے اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور کوئی تکلیف آپ اٹھانا نہیں چاہتے، تو کہا کہ فضیلت، علم تو حاصل کر لیں گا لیکن فضیلت کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ اور ایک طالب علم کو دیکھا گیا کہ وہ بالکل الرٹ بیٹھا ہے، مستعد ہے، تو کہا گیا کہ اسے فضیلت حاصل ہوگی اور علم میں بڑی منزلت پائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ علم انہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو اس کے لیے کچھ قربانی دیتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ دل کے اندر تڑپ رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، اور سیکھنے کے لیے کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک اپنے گرم لحاف میں بیٹھے ہیں، سردیوں کے دن ہیں، اور لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کچھ آپ سن رہے ہیں لیکچر، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور انہی سردیوں کے دنوں میں آپ گھر سے نکل کر باہر جاتے ہیں، سردی کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، آپ جانے آنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جا کر کلاس روم میں بیٹھتے ہیں، آپ کو کلاس روم میں ایک طرح سے الرٹ ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کو نوٹس بھی لینے پڑتے ہیں۔ تو اب بتائیے دونوں میں سے کس کا درجہ زیادہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس نے تکلیف اٹھائی نا، جس نے قربانی دی، اسی کا درجہ زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے پھر آپ دیکھیں کہ الرٹ رہیں، علم سیکھنے کے لیے الرٹ رہنا ضروری ہے، مستعد رہنا ضروری ہے۔ آرام دہ یا آرام سے کوئی چیز ایسی حاصل نہیں ہوتی، اور علم بھی اپنا آپ انہیں کو دیتا ہے جو اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں۔ تو اگر ہم قدر و منزلت پانا چاہتے ہیں، فضیلت پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی، بغیر قربانی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ قربانی دے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئے تھے سفر کر کے علم سیکھنے کے لیے، اور ان کا رویہ اور انداز آپ دیکھیں، کہاں سے آئے تھے، کہاں رہتے تھے موسیٰ علیہ السلام اس وقت؟ فلسطین سے آئے تھے، اور یہ کہاں جو بتایا جاتا ہے کہ کہاں یہ دریا ملتے ہیں، یہ سوڈان کے پاس ہے۔ اگر آپ نقشے پر دیکھیں، آپ کو چیک کر سکتے ہیں، اتنی دور سے وہ علم سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سفر کیا ہوگا علم کے لیے؟ تو اسی بنا پر اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جو محدثین یا جو علماء جتنا جو سفر کرتے تھے انہی کی بات مانی جاتی تھی یا انہی کی احادیث لی جاتی تھی اور انہی سے علم سیکھا جاتا تھا. جیسے کہ امام بخاری, امام بخاری نے حدیث کے لیے تقریباً 2/3 ورلڈ کا سفر کیا, عرب علاقے کا. اتنا زیادہ وہ گھومتے رہے, سفر کرتے رہے احادیث کو حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سفر کیے, اور اسی بنا پر ان کی جو تقاریر ہوا کرتی تھیں, ان کے جو جملے ہوا کرتے تھے, کہا جاتا تھا کہ اس میں اتنا اثر ہوتا تھا. امام جو حسن بصری رحمہ اللہ ہے, ان کی مجلس میں جب لوگ بیٹھا کرتے تو کہا جاتا تھا کہ اتنا پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا کہ سوئی کے گرنے کی آواز تک نہیں آتی تھی, لوگ اتنا خاموشی سے سنا کرتے تھے. ایک یہودی کا کہنا ہے حسن بصری کے بارے میں کہ جس قوم میں حسن بصری جیسے علماء ہوں, عالم ہوں, وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے. اس قدر ان کی تقاریر بہترین ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ, ان کے الفاظ اتنے چنندہ ہوتے تھے اور اتنا اثر ہوتا تھا ان کے خطبے کا اور ان کی تقریر کا کہ لوگوں کے دل بدل جاتے تھے, لوگ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے. ایسی ان کی مجلس ہوا کرتی تھی. تو طالب علم وہی ہوتا ہے جو غور سے سنے, پن ڈراپ سائلنٹ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر کیسے ہوتا ہے, یعنی ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہے کہ ادھر امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, ادھر خواتین باتیں کرتے بیٹھی ہوتی ہیں. آپ نے جمعہ میں اکثر مسجدوں میں دیکھا ہوگا جہاں ہمارے انڈین پاکستانی لوگ آتے ہیں. الحمدللہ کسی ایسی مسجد میں نہیں ہوتا جہاں پر عرب لوگ آتے ہوں, کیونکہ ان کو معلوم ہے خطبے کی کیا اہمیت اور حدیث میں کیا ذکر ملتا ہے. ہمارے یہاں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پر اگر خواتین آتی ہیں تو زیادہ تر خواتین, یا پھر اگر ایسا انتظام ہو کہ ادھر کوئی جینٹس اسکالر ہو, کوئی دوسری طرف بیٹھ کر وہ درس دے رہے ہوں یا تقریر کر رہے ہوں اور خواتین دوسرے کمرے میں سن رہی ہوں. کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر, زیادہ تر کیا حال ہے ہمارا؟ ساری خواتین آپس میں باتیں کرتے بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ ان کو علم کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہے, ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس مجلس میں بیٹھی ہیں, کیا ان کو آنر دیا گیا, لیکن انہوں نے اس کی قدر ہی نہ جانی. تو چاہے خطبہ ہو چاہے کوئی تقریر ہو, جب خواتین مل کر بیٹھتی ہیں تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ باتیں نہ کرے. اسی لیے خواتین علم میں ہمیشہ پیچھے رہ گئیں, لیکن ایک زمانہ تھا کہ خواتین ماشاءاللہ علم میں بھی آگے تھیں. جو صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ تھا, یہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا کہ حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر ماشاءاللہ تجوید میں ماہر تھیں کہ دور دراز سے لوگ سیکھنے کے لیے ان کے پاس آتے, اور ان کے بھائی بھی تھے محمد ابن سیرین, ان کو بھی تجوید کا علم آتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے والد سے سیکھا تھا. تو ان کے بھائی محمد بن سیرین کہتے تھے کہ جاؤ میری بہن سے سیکھو, وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہے ماشاءاللہ. تو ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ خواتین اس طرح سے علم دیا کرتی تھیں اور ان کے اتنے دور دور تک ان کے علم کا ڈنکا اور شہرت تھی ماشاءاللہ. پھر سب سے اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مجلسیں کیسی ہوتی تھیں, اور آپ کو یہ بات تو بہت ہی معلوم ہوگی, مشہور ہے یہ بات کہ جو ایک جملہ مشہور ہے کہ گویا کہ ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوتے. کیوں کہا جاتا ہے یہ جملہ کہ ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوتے, کیا ریزن ہے؟ جی, وہ اتنے زیادہ ایک جگہ جڑے ہوتے تھے, جمے ہوتے تھے, اتنی ان کے اندر استقامت تھی, یا ایسے وہ بیٹھے تھے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے کہ وہ ہلتے نہیں تھے. تو ایسے لگتا تھا کہ گویا کہ ستون ہو, کوئی درخت ہو یا کوئی بے جان چیز ہو, اور پھر پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے یہ سمجھ کے کہ یہ بے جان چیز ہے. یعنی اتنی ان کے اندر خاموشی ہوتی تھی. جب ہی تو آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ وحی کا علم تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا, اس کو سیکھنے کے آداب ویسے ہی ہو سکتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بات بتاتے تھے جو احادیث کی صورت میں کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ آپ نہیں بولتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن وہی جو کہ آپ کو وحی کی جاتی ہے. تو جو احادیث بھی آپ بیان کرتے تھے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے وحی ہی ہوتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سننے کے تقاضے پھر کیا ہونے چاہیے. اور آج بھی ہم دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, دینی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے, ہماری مجلسوں کا حال کیا ہے, کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہم آپس میں بات نہ کریں. وہ جو بولنے والا ہے, جو بول رہا ہے, اس کو سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اچھا کون سے ٹاپک پر بات کی جا رہی ہے یا کیا کہا جا رہا ہے. جی, توجہ نہیں دیتے. اس لیے مجلس کے جو آداب ہوتے ہیں, علم کی مجلس کے آداب, اس میں سب سے ضروری چیز ہے صبر. جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اور آپ صبر کیسے کریں جیسے جس کے بارے میں آپ جانتے بھی نہ ہوں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے, کیونکہ واقعی میں وہ ایسی واقعات تھے, ایسی باتیں تھیں کہ جس کی بنا پر بے اختیار موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے, ان کا اختیار نہیں تھا اس بات پر. تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے علم سیکھنے کے لیے، یا زیادہ مزید علم سیکھنے کے لیے؟ صبر، توجہ سے سننا اور جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنا. صبر بہت زیادہ ضروری ہے علم کی راہ میں. آپ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ علم کی راہ میں نکلیں اور آپ کے اندر صبر نہ ہو اور اس کے باوجود آپ سب کچھ حاصل کر لیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے جن کو اللہ کے رسول نے ان کا ساتھی بنایا تھا، مواخات کی تھی، عامر، پورا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے لیکن عامر ان کا نام تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ آتے تھے دن بھر صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ساری باتیں سنتے تھے، اسے یاد رکھتے تھے اور جا کر عمر رضی اللہ عنہ کو سناتے تھے. دوسرے دن عمر رضی اللہ عنہ آتے تھے اور وہ صحابی کام کے لیے جاتے تھے کمانے کے لیے، پھر عمر رضی اللہ عنہ دن بھر بیٹھتے تھے مجلس میں اور پھر ساری باتیں یاد رکھتے تھے اور جا کر اپنے ساتھی کو سناتے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صبر سے، توجہ سے اس کے لیے قربانی دیں گے تو تبھی یہ ساری چیزیں حاصل ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی جب امام مالک کے پاس سیکھنے کے لیے گئے تو ایک سال میں انہوں نے پورا علم حاصل کر لیا. جو بھی ان کے پاس احادیث کی کتابیں تھیں تو امام مالک سے انہوں نے پڑھ لی. ایون امام مالک نے ان کو سند بھی دے دی، یعنی جس کو اجازت کہا جاتا تھا سائن کر کے، وہ اجازت بھی ان کو مل گئی. اس کے باوجود بھی امام شافعی وہاں پر رہنے لگے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں اب رہ رہے ہیں اور کیوں آپ جا کر اب علم پھیلانا شروع نہیں کرتے؟ کہنے لگے علم سیکھا ہے، اب ادب سیکھ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ادب بھی اتنا ضروری ہے علم کے لیے، ادب سیکھنے کے لیے بھی اور سکھانے کے لیے بھی. تو آپ نے سن رکھا ہوگا نا، ایک شعر میں آتا ہے نا، اس کا ایک جملہ ہے، مصرع ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو واقعی میں ادب بہت زیادہ ضروری ہے علم کی مجلس کا. جب تک ہمارے اندر ادب نہیں آئے گا، یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ، کتنی اہمیت والی مجلسیں ہیں، تب تک کہ ہم وہ علم کی قدر و قیمت نہیں پہچانیں گے. تو لہٰذا ادب بہت زیادہ ضروری ہے. تو امام شافعی نے کہا کہ علم سیکھنے کے لیے میں آیا تھا لیکن اب ادب سیکھ رہا ہوں، لہٰذا ادب کے لیے وہ وہاں پر رکے رہے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، عمر بن عاص کا، بہت مشہور صحابی ہیں اور اکثر میں تو اکثر اپنی جو بھی کلاسز چلتی رہتی ہیں ان کا بہت زیادہ ذکر کرتی ہوں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کس بارے میں مشہور تھے؟ اپنی ذہانت کی بنا پر بہت زیادہ مشہور تھے، بہت زیادہ انٹلیکچوئل تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہین بنایا تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے اور بہت زیادہ رعبدار شخصیت کے مالک تھے، اسمارٹ تھے، انٹیلیجنٹ تھے ماشاءاللہ. جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد تقریباً 6 یا 7 ہجری کے درمیان انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی ذہانت کی بنا پر اور ان کے، چونکہ بہت جلدی کوئی چیز سیکھ لیتے تھے، وہ بہت جلدی کوئی چیز سمجھ لیتے تھے، تو اللہ کے رسول ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے. تو اللہ کے رسول کے چاہنے کی بنا پر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب سے، اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ ہی سے محبت کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے عمر بن عاص کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب ان سے تابعین ملا کرتے اور ان کو یہ احادیث سنایا کرتے تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ ہم کو اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ، وہ کہتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تابعین سے، وہ کہنے لگے کہ اگر تم مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ یعنی نقشہ کھینچنے کا کہو تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کہتے کہ میں نے ادب اور محبت اور احترام کی وجہ سے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، یعنی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یا آپ کے چہرے پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، آپ کے ادب کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے اور احترام کی وجہ سے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسی محبت تھی، کیسا ادب تھا. تو جن سے سیکھا ہے ان کا ادب اور احترام کیا جائے. تو ادب اس راہ میں ادب بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کو وہ ہمارے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، ادب ہو، تبھی یہ علم ہمیں یاد رہ سکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ علم کے بارے میں ہم اتنی بات کر رہے ہیں اور کیوں یہ سیکھنے سکھانے کے اتنے ہم اس پر توجہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ علم دیے گئے ان کے درجات سب سے زیادہ بلند ہیں، یا جو لوگوں کو علم دیا جاتا ہے وہ اور جو علم نہیں دیے جاتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک علم والے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو لہٰذا علم انسان کو آگہی دیتا ہے، علم انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے. علم سے انسان جہنم اور جنت کا فرق سمجھ سکتا ہے، پھر اس جنت کے لیے تگودو کر سکتا ہے. جب علم ہوگا تو ہی گناہ سے بچیں گے نا. کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے؟ کیونکہ وہ علم ہوگا جو اس کو بتائے گا کہ اچھا یہ راستہ غلط ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ گناہ کے کام ہے اور یہ صحیح کام ہے. تو لہٰذا جو چیز، جو علم ہمیں جنت کی طرف لے جائے، جو ہمیں جہنم سے بچائے، تو اس علم کے سیکھنے کے لیے ہم کو پھر کتنی کچھ قربانی نہیں دینی پڑے گی. کیونکہ جب تک کہ علم کے لیے قربانی نہیں دیں گے وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. عربی زبان کا ایک جملہ ہے کہ علم والے باران رحمت ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوں گے نفع پہنچائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم سے نفع کیسے پہنچ سکتا ہے، کہ خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے، خود بھی گڑھے میں گرنے سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی گڑھے میں گرنے سے بچائیں گے. تو جس قدر باریکی سے، جس قدر ابزارب آپ کریں گے، جیسے کہ اسفنج ہوتا ہے، جب آپ نے دیکھا کہ اسفنج کو جب کسی میں کسی چیز میں ڈبویا جائے لکوڈ میں، تو وہ پوری طرح سے ابزارب کر لیتا ہے نا سارا پانی، سارا لکوڈ. لیکن پھر کیا کرتا ہے وہ اسفنج، واپس آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو وہ جتنا کچھ اس نے اپنے اندر جذب کیا تھا وہ واپس آپ کو لوٹا دے گا. تو جو علم والے ہوتے ہیں، جب وہ کسی علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، تو وہ وہاں سے بہت زیادہ ابزارب کر کے نکلتے ہیں. اور کیوں ابزارب کرتے ہیں وہ؟ تاکہ ان کو معلوم ہے کہ اب ہم کو اس کو واپس جا کر لوٹانا بھی ہے، اس کو دینا بھی ہے. اور کیوں دینا ہے؟ کیونکہ ہم جو چیز ہم نے دیکھی ہے، جو فائدہ ہم نے اٹھایا ہے، ہم کو وہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. تو جو علم حاصل کرنے کے آداب ہوں گے، اس میں پھر ضروری ہے کہ توجہ سے، غور سے اور زیادہ سے زیادہ آپ ابزارب کریں. اور ریگولرٹی بہت زیادہ ضروری ہے علم کے لیے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم کے اندر پختگی آئے، اس کے لیے آپ کو ریگولر ہونے کی ضرورت ہے، چھوڑ پکڑ والا معاملہ نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی ادھوری تصویر رکھ دی جائے، آپ کو کتنی بے چینی ہوگی نا انکمپلیٹ تصویر کو دیکھ کر. تو کیا کرنا چاہیے کہ ریگولر ہونے کی ضرورت ہے، آپ ریگولر رہیں. جب تک کہ آپ ریگولر نہیں ہوگی آپ کوئی صحیح چیز حاصل نہیں کر سکتے. آپ ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہیں ایبسینٹ رہنا علم سیکھنے کے لیے، یا پھر اس کو اہمیت نہ دینا، تو اس کی وجہ سے پھر علم نہیں آ سکتا، یہ چیز غلط ہے. پھر جو علم ہے وہ شہرت کے لیے نہ سیکھا جائے، بلکہ علم سیکھنے کے بعد ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو، اخلاص ہو کہ جو بھی ہم علم سیکھ رہے ہیں وہ کس کے لیے سیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر. تو علم اسی کو ملتا ہے جو اپنا سب کچھ اس کے لیے لگا دے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے وقت کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا تھا، یہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت فائدے کی بات ہوگی اگر ہم اس کو یاد رکھیں. کہ چونکہ صبح کا وقت انسان بہت فریش ہوتا ہے، رات میں اس کی جب نیند کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ صبح فریش مائنڈ کے ساتھ اٹھتا ہے. تو صبح کا وقت وہ لوگ حفظ کرنے کے لیے لگاتے تھے. دوپہر میں چونکہ انسان تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے، کاہلی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو دوپہر کا وقت وہ مطالعے کے لیے اور لکھنے کے لیے لگاتے تھے. یعنی دوپہر کے وقت میں وہ لوگ لکھا کرتے تھے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگی کہ پہلے کے جو علماء کرام تھے وہ اپنی کتابیں خود اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو نہیں تھی، تو لہٰذا وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے کتابیں، بڑی بڑی کتابیں، اور ہزار ہزار صفحوں کی کتابیں ہوا کرتی تھی، اور وہ ساری کتابیں وہ اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے ماشاء اللہ. تو آپ دیکھیں کتنی قربانیاں دی ان لوگوں نے، کہ خود پڑھنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، اس کے لیے سفر کرنا علم کے لیے، اور ساتھ میں لکھنا بھی. اور کہا جاتا ہے کہ ابھی کچھ امام ابن تیمیہ کا ان کے خود کے ہاتھ کا لکھا ہوا 600 صفحے کا ایک کتاب ہے، صحیفہ، یہ برلن کی کوئی لائبریری ہے وہاں پر دریافت ہوا. تو یہ امام ابن تیمیہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا وہ صحیفہ، اپنے ہاتھ سے وہ کتاب لکھی تھی جس میں احادیث ہیں اور ایکسپلینیشن ہے. تو آپ سوچیں کہ نہیں، وہ لوگ کیسے، ان کے پاس وقت ہوتا ہوگا کہ پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے، قرآن بھی حفظ ہوتا تھا، احادیث بھی حفظ ہوتی تھی، اور ساتھ میں اپنی کتابیں خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے بھی تھے ماشاءاللہ. تو صحابہ کرام ایسا کرتے، یا جو ہمارے اسلاف تھے، کہ صبح کا وقت حفظ کے لیے انہوں نے مخصوص کر رکھا تھا کیونکہ فریش ذہن ہوتا ہے، دوپہر کا وقت انہوں نے مطالعے کے لیے رکھا تھا کہ مطالعہ کرتے یا لکھ لیتے تھے، اور شام میں وہ لوگ ریسرچ کا کام کرتے تھے، یعنی تحقیق. تحقیق کا مطلب ہے جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں پر لیبارٹریز ہوتی ہیں، تو یہ تو سائنس کے بارے میں ہم جو ہے کچھ اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، یہ لوگ علم کے بارے میں تحقیق کرتے تھے کہ اچھا فلاں چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ٹھیک ہے کون سے محدث کے پاس ہو سکتی ہے یہ حدیث، پھر اس کے لیے مزید کتابوں کا مطالعہ، کسی اور نئے عالم کے پاس جانا، اس سے کچھ معلومات لینا، یہ ساری تحقیق کا کام وہ لوگ شام میں کیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنے وقت کو اسی طرح سے ڈیوائڈ کریں، روزانہ کوشش کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ چیز یاد کریں، کوئی ایک آیت، کوئی ایک دعا، تو صبح کا وقت اس کے لیے ہم مخصوص کریں کہ ہم صبح کے وقت یاد کریں گے انشاءاللہ۔ پھر دوسری چیز، کوئی علم کو بھی اگر آپ کو یاد کرنا ہے اس کے لیے بھی صبح کا وقت مخصوص کریں کہ بار بار صبح اگر آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو جائے انشاءاللہ وہ۔ اور دوپہر کا وقت ہم لکھنے کے لیے رکھیں۔ تو ایک طالب علم کے لیے، جب ایک طالب علم علم سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے، اس کے ہاتھوں میں کیا چیز ہو اور اس کے ساتھ کیا چیز ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں تو ہم نے پڑھے ہی پڑھے کہ توجہ ہو، صبر ہو، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ میں کیا ہونا چاہیے، قلم، ٹھیک ہے، اور صرف قلم، اگر قلم ہوئی تو جی بک بھی ساتھ میں ضروری ہے نا، بغیر ڈائری کے اور بغیر بک کے ہم کبھی علم سیکھنے کے لیے نہ نکلیں۔ ابھی آپ سب لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس قلم ہے اور بک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ نے اس میں پڑھی ہے یا سنی ہے تو اگر آپ ابھی اپنے پاس وہ نوٹ کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس ہمیشہ باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اب دوبارہ سے پھر لیکچر سننا، دوبارہ سے دیکھنا، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی، جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن۔ تو لہٰذا ضروری کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم۔ مجھے امید تھی ماشاءاللہ کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہی ہوں گے، الحمدللہ۔ تو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے ساتھ میں پڑھی پڑھی کہ ہم توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، ابزارب کریں، پھر مشاہدہ کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور کم بولیں، غور سے سنیں، لیکن ساتھ میں قلم اور کاغذ، بک اور پین ضروری ہے۔ بغیر بک اور پین کے علم سیکھا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، سینوں میں محفوظ رہنا ہے، رکھنا ہے، لیکن اس کے لیے لکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن کی حفاظت، کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن کی حفاظت دو طریقوں سے کی گئی، کیسے؟ ایک آپ بتائیں، کل سنا تھا آپ لوگوں نے لیکچر، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، جو لوگ بھی نوٹ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جی، ایک تو حفظ کے ذریعے سے کی گئی اور دوسرا کتابت کے ذریعے سے، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں طریقوں سے ضرورت ہے علم کو، علم کی حفاظت کی، دونوں طریقے آنے چاہیے ہم کو، حفظ بھی ہو، اور کبھی ہم تھوڑا بہت بھول جائیں تو ہم اپنے نوٹس کو ریوائز بھی کر لیں، ہم ایک نظر دیکھ لیں۔ تو اور پھر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ سب کیسے یاد رہتا ہے، یہ کیسے آتا ہے، یہ وقت پر کیسے ذہن میں آتا ہے؟ اب دیکھیں، جب آپ اس فیلڈ میں لگے رہیں گے نا، جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ دہرانا، کہ علم کو یاد رکھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے اس کو دہرانا۔ تو ہم دہراتے رہیں گے تو پڑھانے کی وجہ سے دہرائیں گے نا، جب ہم پڑھائیں گے تو خود بخود ہم دہرائیں گے۔ تو لہٰذا دہراتے رہیں اور پھر اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اتنی دور سفر کر کے گئے علم سیکھنے کے لیے اور اتنی عاجزی سے انہوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی عاجزی ہمارے اندر پیدا کرے، ہمارے اندر صبر پیدا کرے، اور ہم کو علم کو سیکھنے والا بنائے، اس کا شوق ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور پھر ہمارے حافظے کو اللہ تعالیٰ تیز کرے۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے، سبحان اللہ، اتنا ان کا حافظہ تیز تھا۔ تو ہر ایک کا تو خیر ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ سب کے اندر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت۔ ہم یہ نہ کہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہوتا ہے، پہلے سے پہلے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ضرور رکھی ہے، لہٰذا ہم اپنی اس صلاحیت کو پہچانیں، اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اور آئندہ آپ کبھی کسی مجلس میں آپ کو کوئی کہنے کا کہے کہ اچھا بھائی آپ کوئی بات سنائیے، کوئی علم کی بات کریں، کوئی حدیث سنا دیجئے، تو کبھی شرمائیں نہ اور پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کو بھی پھر وہ یاد رہے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔